السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد، والقرآن للذکر، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ صاد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس میں مشرکین کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے، اور داؤد اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ساتویں اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تعجب کیا اور کہا کہ ہذا ساحر کذاب، فرمایا کہ یہ تو جادوگر ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ سننا پڑا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو ڈٹے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسی بیان کو تفصیل سے بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی رسالت پر تعجب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پچھلے قوموں کی طرف یہ رسولوں کو بھیجا گیا، جب ان لوگوں نے انکار کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، یہ لوگ عذاب کے جلدی مچا رہے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارا عذاب یہیں پر ہی دے دے. اللہ کے رسول کو کہا گیا اصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کیجیے. پھر داؤد علیہ السلام کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بادشاہت بھی عطا کی تھی، وہ خلیفہ بھی بنائے گئے تھے. اس کے بعد ایک خاص واقعہ بیان ہوا جس کا حاصل یہ کہ کیونکہ وہ سلطنت کے امور بھی نمٹاتے تھے اور لوگوں کے مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب تک دونوں فریقین کی بات نہ سن لی جائے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. داؤد علیہ السلام سے یہ ہو گیا کہ ایک فریق کی بات سن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا تو ان کو اس پر متنبع کر دیا گیا، اور ایک اہم ہدایات مقدمات کے فیصلے میں دی گئی کہ دونوں فریقوں کی رائے سننے کے بعد، دونوں پارٹیز کی رائے سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. بتایا گیا کہ داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان. اس کے بعد ذکر آیا آیت نمبر 29 میں، کتاب انزل اللہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی. اس کا مقصد ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. مفسرین لکھتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، اس سے آگے بڑھو، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. اللہ ہمیں سمجھ سے قرآن کو پڑھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا بیان ہے، فرمایا کہ بہت عمدہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. پھر ان کے ایک واقعے کا بیان ہے کہ انہوں نے گھوڑے پال رکھے تھے اور گھوڑوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان گھوڑوں کو استعمال وہ کرتے تھے قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں. پھر ان کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے متعلق امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ شدید بیمار ہو گئے تھے تو اللہ سے انہوں نے دعا کی. بیمار جب ہوئے تھے تو اپنے بیڈ پر رہ گئے، اپنے بستر پر ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے. اللہ نے ان کو اس کے بعد بڑی بادشاہت دی. اور ایک رائے بیان کی گئی کہ ان کی بادشاہت بڑی کم، یعنی کہ کم تھی اور شدید ان کو پریشانیاں لاحق تھیں، تو اللہ کو ہی انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی جو کسی کو بھی عطا نہیں تھی. ہوا پر ان کا تخت چلتا تھا. ایک اور مقام پر ہم پڑھ چکے، ایک مہینے کی مسافت صبح کے دن میں، صبح کے وقت میں طے کر لیتے تھے اور ایک مہینے کی مسافت شام کی چند گھڑیوں میں طے کر لیا کرتے تھے. جنات کو بھی ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. چوتھے رکوع کا آغاز ہے، اس میں ایوب علیہ السلام کا بیان. صبر ایوب بڑا مشہور ہے، شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تھے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان کی ختم کی. مفسرین نے لکھا کہ 13 برس تک وہ آزمائش میں مبتلا رہے. اس کے بعد اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اس سے انہوں نے غسل کیا اور ان کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اور کچھ اور انبیاء کا ذکر ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی. اہل جنت کا بیان ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آرام دنیا میں نہیں، آرام جنت میں انشاءاللہ ہوگا. طرح طرح کے میوے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں وہاں پر ہوں گی. یہ جنت کی عورتوں کی خوبی قرآن نے بیان کی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس فرمائے کہ سرکشی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے کو دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد پانچواں رکوع ہے اور آخری رکوع ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ جن کے متعلق اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں, اے میرے فرشتوں سجدے میں چلے جانا. یہ چھٹی ساتویں اور آخری مرتبہ ابلیس داؤد آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ تکبر میں آ گیا. یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں, اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی کہ میں اونچا ہوں, آگ اوپر جاتی, میں تو آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنی, نیچے کی طرف مٹی جاتی ہے, میں تو نیچے رہوں, میں تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا, معاذ اللہ. یہ دو فتنے آج کے دور میں بھی, عقل پرستی کا فتنہ, اللہ لوگوں کے مقابلے اپنی عقل کو اوپر رکھنا, اور دوسرا تکبر گھمنڈ میں آ جانا. اس کی بنیاد پر شیطان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگی لیکن اللہ نے کہہ دیا الا عبادك منه المخلصین. اس نے بھی کہا شیطان نے اور دیگر مقامات پر اللہ نے کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے, جو میری عبادت پر آ جائیں گے, ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. لیکن میرے بھائیوں, یہ عبادت صرف رمضان کے مہینے کا نام نہیں, یہ 24 گھنٹے اور پوری زندگی اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے, تبھی ہم شیطان کے حملے سے بچ سکیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ الزمر کا آغاز ہوتا ہے. اب 4 سورتیں آتی ہیں, سورہ زمر, اس کے بعد مؤمن, اس کے بعد حامیم سجدہ, اس کے بعد سورہ شورا. اس میں اللہ نے توحید کے عملی تقاضے بیان کیے. توحید اللہ کو ایک مان لینے کا نام نہیں, توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ قبر پر رسول کی شرک کی نفی کر دی جائے, بلکہ توحید اس بات کا نام ہے کہ ذاتی سطح پر اللہ کی عبادت ہو. یہ سورہ زمر میں بات آئے گی. سورہ مؤمن میں آئے گی بات کہ دعا صرف اللہ سے ہو. سورہ حامیم سجدہ میں بات آئے گی جس اللہ کو مانا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اور سورہ شروع میں بات آئے گی کہ جس اللہ کو مانا اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کر. یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں جو اب 4 سورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک یہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے بامقصد طور پر, آپ اللہ کی عبادت کیجئے اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ للہ دین الخالص, آگاہ ہو جاؤ اطاعت کو خالصتا اللہ کے لیے, گھر میں بھی, دکان پر بھی, مسجد میں بھی, عدالت میں بھی, حکومت میں بھی, اللہ بڑا ہے بات اسی کی مانو. یہ ہے کل عبادت اللہ کی, 24 گھنٹے کی عبادت کا نام ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کا بیان ہے کہ وہ جھوٹے معبودوں کو پکارتے کہتے تو اللہ کے ہماری شفاعت کر دیں گے. فرمائے کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں. رابط کا نظام اللہ ہی نے پیدا کیا, تم سب کو ایک آدم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا کیا, طرح طرح کے جانور اللہ نے تمہیں عطا فرمائے. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ اللہ تمہاری ماؤں کی بطن میں, رحم میں, 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری پرورش کرتا ہے. اس کے سائنٹیفک نام بھی اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا, لیکن آسان سی بات, بچہ جس جھلنے میں ہوتا ہے اس کی تاریکی, ماں کے رحم یوٹرس کی تاریکی, اور ماں کے بطن کی تاریکی. کمرے کے اندر روشنی نہ ہم کام نہیں کر سکتے, لیکن اللہ ان تاریکیوں میں ایک نطفے کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق کر رہا ہے. سوچو تمہارا رب کیسا ہے, اسی کو پکارو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے, اس کو تمہاری شکر گزاری کی ضرورت نہیں. ہاں بلا یرضی لعباد الکفر, اور وہ اپنے بندوں کے ناشکری پسند نہیں کرتا. وإن تشکروا یرضہ لکم, اگر شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, اللہ اسے پسند کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. فرمایا کہ بلا تذر واذرت وذر اخرى, یہ بات 6 مرتبہ قرآن میں آئی ہے. تم میں سے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. انسان کی ناشکری کا بیان آیا. تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, اور جب اللہ رحمت دے دیتا ہے تو اللہ کو ایسا بھول جاتا ہے گویا اس نے اللہ کو پکارے ہی نہ ہو. اللہ ہمیں ناشکری کے رویے سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں پھر عبادت کا حکم دیا گیا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں خالص اپنی بندگی اللہ کے لیے کر کے اسی کی عبادت کروں. وامرت لئن اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤں. اللہ کے رسول بھی مسلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بھی مسلم ہونا ہے. 24 گھنٹے کی فرما برداری کسی گروپ میں ہونے, کسی گروہ میں ہونے پر نجات نہیں. نجات اس کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے ہر حکم کے سامنے. اللہ اس کی توفیق دے. اس کے بعد آیت نمبر 15 سورہ زمر کی, فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ. اے نبی فرما دیجئے قیامت کے دن سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا. دیکھنا چاہیے گھر والے کیا پڑھ رہے, کیا سن رہے, کیا دیکھ رہے, کیا کھا رہے, کیا پی رہے, جائز چیزیں دیکھ رہے, نہ جائز چیزیں. جائز باتیں پڑھنے نہ جائز باتیں, گھر والوں کو ہم حلال کھلا رہے کہ حرام, اس سب کے متعلق گواہی دینی ہے, اس سب کے متعلق جواب دینا ہے. فرمایا کہ سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, وانفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ ہمیں خود نیک بننے اور گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا جو طاغوت سے بچیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے, ببشر عباد, اے نبی ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے. طاغوت کا مطلب شیطان بھی ہے, اور طاغوت ہر وہ فرد اور ادارہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم اور قانون کی بات کرے. اگر کسی اور کا قانون مان رہے تو عبادت مکمل نہیں. اللہ کا حکم مانو, غیر اللہ کی نفی کرو, دوسروں کی اطاعت کی نفی کرو, تب اللہ کی طرف سے بشارت کا معاملہ ہوگا. یہ بہت بہت وہ ہے جن کے لیے بشارت نے فرمایا, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو اللہ کے قول اللہ کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں اور بہترین طریقے پر اس کی اتباع کرتے ہیں. قرآن سن لینا پڑھ لینا کافی نہیں, اس کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اللہ پوری زندگی ہمیں اپنی اس کتاب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ جنت والوں کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے ہوں گے, ملٹی سٹوری اللہ مکانات ان کو جنت میں عطا کریں گے. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. تیسرے رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا قرآن کے متعلق, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ متانی, اللہ نے بہترین کلام یعنی قرآن نازل کیا. اس کی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور دہرائی گئی بھی ہیں. بھول جاتا نا انسان تو نسیان کے علاج کے کہ بار بار باتوں کو دہرایا گیا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس کو سنتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. یعنی پہلا تاثر یہ ہے, قرآن سنے تو دلوں میں خشیت پیدا ہو, کام اٹھے دل. اور دوسرا پھر رویہ کیا ہے, دوسرا مرحلہ کیا ہے, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان مل جائے. جیسے کہ قرآن نے کہا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں, اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اللہ یہ صفات ہمیں اس قرآن سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مشرکین کے شرک عرض کیا گیا کہ دیکھو ایک غلام اس کا ایک ہی آقا ہو اور ایک غلام جس کے بہت سارے آقا ہو, ایک کہتا ہے کھڑا ہو جا, دوسرا کہتا ہے بیٹھ جا, کئی دونوں غلاموں کی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. ایسے ایک اللہ ہے, اللہ کل شیء قدیر, باقی سارے مجبور. جو اللہ کو پکارا ہے وہ صحیح رہے گا, اس کو ایک کو راضی کرنا آسان ہے. جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے گا وہ مصیبت میں رہے گا, پریشانی میں رہے گا. ایک ہی اللہ کو پکارو. انک میتون وانہم میتون, بے شک نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے, یہ بھی مرنے والے. جو آج انکار کر رہے ہیں ہفتہ وہ بچیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے. چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے 24 سے 12 شروع ہوتا ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کا جھوٹ منسوخ کیا اور سچائی کو جھٹلا دی جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی. جو آج قرآن کی دعوت کو جھٹلائیں گے اس سے منہ موڑ لیں گے. فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا کفار کے جہنم میں ٹھکانا کافی نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا پڑھو, بڑا پیارا ہے. الیس اللہ بکافر عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً نہیں. الیس اللہ بکافر عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی ایک اللہ کو پکارو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے نہ نفع کو دور کر سکتے ہیں نہ اللہ کی رحمت کو وہ روک سکتے ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں. کل اختیار اللہ کا ہے, اسی کو پکارو. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا اللہ ہی ہے جو دین کی حالت میں روح قبض کر لیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے, لیکن جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو واپس نہیں لوٹاتا. جو روزانہ تمہیں موت دے رہا ہے اور صبح کھڑا کر دیتا ہے, ایک دن آئے گا موت دے دے گا اور پھر ایک دن قیامت آئے گا دوبارہ زندگی وہ عطا کرنے پر حاضر ہے. فرمایا شفاعت کا کل اختیار اللہ کے لیے ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. ظالموں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور جس کے لیے ہوگی اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. فرمایا مجرمین قیامت کے دن فدیہ دینا چاہیں گے, کچھ قبول نہیں ہوگا. ساری زمین بھر کر دے دیں کچھ مال اور اتنا اور بھی مل جائے, ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. نافرمانوں کا بیان ہے کہ جب اللہ کو نعمت دیتا ہے تو وہ اتراتا ہے, کہتا ہے انما اوتیت ولا علم, یہ تو میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا. بل ہی فتنہ, بلکہ تو آزمائش ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ دنیا پر اس آدمی کا ترکردار طرز عمل ہے, ذرا کچھ مل جائے تو اترانا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ کیا تھا, میری منصوبہ بندی تھی, میرا یہ کمال ہے. یاد رکھنا چاہیے اللہ دے بھی رہے تو آزمائش اور اللہ کچھ بھی دے بھی لے تو آزمائش, اس کا جواب دینا ہوگا. کل عطا اللہ کی ہے, انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے اور قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا ترین آیت آ رہی ہے, سب سے زیادہ امید والی. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں ہمیں پتہ ہے بھائی, لیکن کہا کہ مایوس نہ ہو جاؤ, اس کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, یہ کفر ہے ہمارے دین. سورہ یوسف میں آیا اللہ کی مایوس, اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. ان کو بھی کہا جنہوں نے ظلم کر دیا جانور وہ بھی آ جائے, اور کوئی کافر ہے تو وہ بھی آ جائے. قرآن کہتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں, آ سچی توبہ کر لو, اللہ پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے رسول نے کہا سچی توبہ جو کرنے کے ماجہ کی حدیث, وہ ایسا ہو جاتا ہے گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن بھائی وہ توبہ وہ ہو جو پوری زندگی پر آدمی نیک عمل کرے, ایسا نہ ہو کہ 27 دسمبر میں دعا تو مانگی اس کے بعد بھول گئے, اللہ رمضان میں اللہ کو مانگ لیا پھر بھول گئے, نہیں. سچی توبہ, توبہ کے معنی لوٹ آ جانا. اگلی آیت میں بتایا اگر یہ رحمت چاہتے تو یہ کرو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو, جھکا دو اپنے آپ اس کے سامنے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہیں ہے. جھکنا ضروری, جھکنا صرف رمضان میں نہیں 24 گھنٹے کی زندگی, اللہ میں توفیق. اور اس سے تعلق کے لیے کیا کرو, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, اس قرآن کی پیروی کرو اچھے طریقے سے جو تم پر نازل کیا گیا, اس سے پہلے کہ أَيَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً, اچانک تم پر عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور بھی نہیں. اس قرآن کو تھامو, اس کو پڑھ رہے نا رمضان میں, اللہ پورا سال پڑھنے کی توفیق دے, اللہ سمجھنے کی توفیق دے, غور فکر کی توفیق دے. عمل کریں, ہمارا امام ہو یا ہمارا رہنما ہو تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا, انشاءاللہ ہماری توبہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اس کے بعد بتایا دیکھو یہ توبہ کر لو آج, ورنہ قیامت کی حسرت ہوگی. تم کہو گے مجرمین کا بیان ہے, اے کاش میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتا, اے کاش میں اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کرتا, اے کاش میں ہدایت پا لیتا, اے کاش مجھے ایک موقع مل جائے میں دوبارہ چلا جاؤں. ہرگز بلا قد جاءت آیاتی وکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین, اللہ کہیں گے تیرے پاس میری آیت آتی تھی, انہیں جھٹلا دیا تھا, ان کو تو کفار میں سے ہو گیا, آج مہلت نہیں ملے. اللہ اس حسرت سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد فرمائے کہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب, اور تقوی اختیار کرنے والے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو ان کو اللہ کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. اللهم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللهم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ساتھ رکوع میں اللہ کی عبادت کا حکم, بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, اے نبی اللہ کی عبادت کیجئے اور شرک کرنے والوں میں سمت ہو جائیے. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول سے تو امکان نہیں تھا, یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کسی قسم کا شرک نہ کرنا. میں عرض کر چکا ہوں کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر دیا جائے گی شرک ہو جائے, کسی کی اطاعت کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر آ گیا شرک ہو جائے. اللہ ہمیں کامل اپنی عبادت کی توفیق دے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. فرمایا قیامت کے دن سود پھونکا جائے اور ہر ایک کھڑا کر دیا جائے گا اللہ کے سامنے حاضری کے لیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد سورہ زمر کا 8 اور آخری رکوع ہے, جہنم والوں کا بیان, ان کو گرو در گرو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہاں کے داروغہ پوچھیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے, تلاوت نہیں کی تھی آیات کی انہوں نے, کہا ہاں ہاں کہا, ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, پڑے رہو جہنم کے اندر. اس کے برعکس اہل جنت کا بیان, ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے, ان کو ویلکم کہا جائے گا اور نیک لوگ سے کہیں گے فرشتے سلام علیکم, تم بس سلامتی ہو, تم تم بہت اچھے رہے, فادخلوا خالدین, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس, اے اللہ تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے گا, اگر فرشتوں میں بھی کچھ تھوڑے بڑے اختلافات رہتے تھے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور وقیل الحمدللہ رب العالمین, اور اعلان کر دیا جائے گا تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے بعد سورۃ المؤمن کا آغاز ہوتا ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام پر ایک بندہ ایمان لے آیا تھا فرعون کے دربار میں, اس کی تقریر کا بیان ہے, وہ آئے گی انشاءاللہ میں اس کروں گا. اس کے نام کے مناسب اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المؤمن ہے. فرعون کا بیان بھی آئے گا اور مشرکین کو وعیدیں یعنی ڈراوے سنائے گئے, بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العزيز العظيم اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کل رکھنے والا ہے. وہ اللہ ہے جو بخشتا بھی ہے گناہوں کو, توبہ بھی قبول فرماتا ہے, لیکن شدید عذاب دینے والا. اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے, اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. گزشتہ نافرمانوں کے بیان سے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی. اس کے بعد بڑا پیارا مقام قرآن کا, میں چاہوں گا ذرا کبھی آپ ترجمہ کھول کے پڑھیے گا اس کا. پچھلے ہی سال میری توجہ زیادہ اس کی طرف گئی. یہ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 9 تک جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کا بیان. وہ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو تیرے بندے جنہوں نے توبہ کی, جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی, اے اللہ ان کو بخش دے, اے اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے, اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ان کو گناہوں سے دور کر دے. کون معافی مانگ رہے ہیں ہمارے لیے؟ فرشتے کون سے معمولی فرشتے نہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے. اندازہ کیجیے ذرا اللہ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے ہماری. لیکن کون سے بندے؟ توبہ کر, اللہ تیرے راستے پر آ جائے. صرف رمضان کی توبہ نہیں, پوری زندگی کی توبہ. صرف رمضان کا تقویٰ نہیں, پوری زندگی کا تقویٰ. ان کے لیے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اہل جہنم اقرار کریں گے, اللہ ہم نے مان لیا, تو نے ہمیں زندگی کے بعد موت دے دی تھی, دوبارہ کھڑا کیا تھا, اب کوئی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ کوئی امکان ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ کہا جائے گا ہرگز نہیں. تو دنیا میں شرک کرتے رہے, آج تمہارے لیے کوئی خلاصے کوئی نجات کا موقع نہیں. فرمایا فادعوا اللہ مخلصین له الدین, یہ دعا کا بیان ہے, یہ توحید عمل اتقادہ. اللہ ہی سے دعا مانگو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کر کے. بلو کری القاصدو, جب کفار کتنا ہی برا مانے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, اس کی بادشاہت ہے, سب کے حوصلے ختم ہو جائیں گے. اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں, سب کی سکتی گم ہو چکی ہوگی. بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرتے تھے, دنیا میں کوئی جواب نہیں دے گا, اللہ ہی جواب دے گا. للہ الواحد القہار, اللہ واحد القہار کی ہی بادشاہی. ہر ایک کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ظالمین کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے, گزشتہ نافرمانوں کی ہلاکت کا بیان. اور ہر دور کے نافرمانوں کو متنبہ کیا گیا, باز آ جاؤ اللہ کی مخالفت سے ورنہ اللہ کا عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. اس کے بعد فرعون کا بیان ہے, جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا لیکن وہ سرکشی پر آ گیا. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک. یہ بڑی طویل تقریر اس بندہ مومن کی, پوری بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے, پڑھیے گا کبھی. پورے قرآن میں کسی رسول کی تقریر میں اتنی طویل. یہ بندہ تھا جو فرعون کے دربار میں تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. یہ کھڑا ہوا اس وقت جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی, شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی. اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اے میرے لوگوں دیکھو, اگر بالفرض, بڑی پیاری بات ہے اس نے, اگر یہ جھوٹے ہیں موسیٰ معاذ اللہ تو ان کا ببال اسی پہ جائے, اور اگر یہ سچے ہوئے تو جو عذاب سے ڈرا رہے وہ تم پر آ کر رہے گا. آج تمہاری بادشاہت ہے, اے لوگوں بتاؤ کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے, جیسا کہ عذاب پچھلی قوموں پر آیا. اس سے کہا میری قوم, میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا. پہلے یوسف آئے تھے, 200-300 برس کا فصل ہے, پہلے یوسف علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام, تم نے ان کا بھی انکار کر دیا تھا. مان لو ان کی بات سے آپ اللہ کے رسول آ گئے. بیچ میں فرعون کود پڑا, اس نے کہا یہ اگر تقریر چلتی رہی تو میرا تو بٹا بیٹھ جائے گا. اس نے کہا اے بھائی موسیٰ, اے حامان, ذرا سیڑھی تو بنا, میں ذرا جھانک کر دیکھوں موسیٰ کی رب کی طرح مہاذ اللہ. یہ ہے ظالم حکمرانوں کے ہتھ کنڈے, دلیل کا جواب نہیں دیتے, حق کا جواب نہیں دیتے, الٹے سیدھے دھکوں میں لوگوں کو لگاتے تھے تاکہ لوگ اسی میں رہے. ہمارے ملک کی بھی آپ حالت دیکھیے, کرکٹ میں لگا دو, فٹ بال کے میچ میں لگا دو, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو, بلوچستان کا مسئلہ کھڑا کر دو, انہیں میں لگائے رکھو, آپس میں مر جائیں یہ. لیکن کبھی حکومت کے خلاف جو باطل ہو, کوئی بھی ہو, باطل کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہو. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی, یہ بیچ میں آ گیا. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, بندہ مومن نے اپنی تقریر جاری رکھی. اے میری قوم, یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے. جو نیک عمل کرے گا فلا پائے گا, جو برا عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں, تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. یاد رکھو, جن کی اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مشرکین برے عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے. القریب تم میری بات سے یاد رکھو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن آگے اللہ کا بیان ہے. اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, دریا پھٹ گیا, وہ قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر وہ غرق کر دیے گئے. یاد رکھیے گا, یہ حالات اللہ اس لیے بیان کرتا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ترول پڑا ہوتا ہے. اللہ ایسے سارے جابروں کو ہلاک کرنے پر قادر ہے, اس لیے یہ حالات اور واقعات بار بار بیان ہوتے ہیں. آیت نمبر 46 میں کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جہنم کی آگ پر یہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. اس لیے آگے کہا کہ یوم تقوم الساعة, جب قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. تو آج جو عذاب ہو رہا ہے نا ان کو صبح و شام, یہ عذاب برزخ, یہ عذاب قبر. اس لوگ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے جو قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے موجود, کوئی نہ مانے تو بات غلط. قرآن میں اشارہ اس مقام پر اور حدیث میں قبر کے عذاب کی تفصیل ملتی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں عذاب قبر سے, اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے. اس کے بعد جہنم والوں کا بیان ہے, وہ کہیں گے جنت کے داروغوں سے رب سے دعا کرو تھوڑا عذاب ہلکا کر دے, کہا جائے گا ہرگز نہیں, یہیں پڑے رہو. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ہمیشہ اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کروں گا. بتایا گیا آسمان و زمین کا تخلیق کیا جانا تمہاری تخلیق سے زیادہ بڑی شے ہے. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا, تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم, تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا, حکم دے دیا, مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا تمہاری. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, بے شک جو لوگ میری عبادت سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے ڈالے جائیں گے. اللہ سے مانگو, ہم مانگنے میں شرم کرتے ہیں, لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے, ایسے دیکھا نہیں, کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی ٹوپی سے کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی دیکھ رہا اگلے کی کتنی رکعتیں ہو گئی. یہ دعا نہیں ہے بھائی. حدیث میں کہ جب بندہ سیریس نہیں تو اللہ بھی سیریس نہیں ہوتا, یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. اور کہا جو میری عبادت سے, ایک حدیث میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا ترمذی, تو یہاں مفسر نے کہا دعا سے, جو دعا سے تکبر کرے گا, دعا سے تکبر کیا ہے, اللہ کو نہ پکارے آپ نے, کیا ہم کافی ہیں اپنی ضروریات کے لیے, کیا ہماری ساری تکلیفیں دور ہو چکی, نہیں بھائی, تم تو محتاج ہے اللہ کے, محتاج ہر محتاج ہے. جو اللہ کو پکارے گا نہیں وہ تکبر کر رہا ہے. فرمایا ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا, اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ساتھ رکوع میں بتایا گیا اللہ ہی نے رات دن کی نشانی تمہیں عطا کی, اللہ ہی نے شہر کو پیدا کیا, زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا, آسمان کی چھت بنا دی, ہر طرح کی تمہیں پاکی رزق عطا فرمائے, بہترین تمہیں صورت عطا فرما دی, کہے کے لیے اسی کو پکارو, فدعوہ مخلصین لہ الدین, پھر دعا کی بات آ گئی, اسی کو پکارو اپنی ذات کو خالص کرتے ہوئے, اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہاری دعائیں سننے والا ہو. بتایا کہ اللہ نے ایک معمولی قطرے سے تمہیں پیدا کر کے پورا انسان بنا دیا, یہ کل اختیار تمہارا نہیں اللہ کا ہے, وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد آٹھواں رکوع ہے سورہ المؤمن کا, نافرمانوں کا بیان کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, ان کی گردنوں میں توپ ہوں گے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بتا دیا گیا نبی اللہ کا وعدہ سچا ہے, جو نہیں مان لے دنیا میں بھی عذاب آئے گا, آخرت میں بھی عذاب آئے گا ان پر. اس کے بعد نبا اور آخری رکوع ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان, اللہ نے تمہیں چوپایا عطا فرمائے, سواریاں بھی کرتے ہو, ان کے گوشت کو بھی استعمال کرتے ہو, اور بھی فائدے ہیں. کس کس اللہ کی نعمت سے تم انکار کرو گے, لوٹ آؤ, تب یہی آلائے ربی کو مان کر زبان, اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ان نعمتوں کا اعتراف کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد بتایا گیا قیامت کے دن کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا, عذاب کو دے کر ایمان لانا نفع نہیں دے گا. سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی, یہ اللہ کا طریقہ پہلے بھی ہے جو گزر چکا, وہ خسر ہنالک الکافرون, اور اس وقت کافر خسارے میں رہ جائیں گے. عذاب آتا ہوا دیکھ لے, موت آتی بھی دیکھ لے, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی, قیامت کے دن کی کوئی حسرت کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں آج موت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے, اس میں آیت نمبر 33 آئے گی, اس سے ذکر آئے گا دعوت دو اللہ کی طرف, خود اکیلے کے لیے دیکھنا بن جاؤ, اکیلے کے لیے اللہ کو نہ پکارو, اللہ کے بندوں کو بھی اللہ سے جوڑو, اللہ کی دعوت کے کام میں شرکت کرنے کی کوشش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو رحمان رحیم ہے. بتایا گیا وہ لوگ مشرکین جو ہر دھرمی پر آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا, اب وہ حق قبول نہیں کر سکتے. بندہ جان بوجھ کے کتاب کو فراموش کرے اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، ایسے برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جیسے آج ہمارے دل نرم ہیں، ہم قرآن کی محفل میں شریک ہیں، اللہ پوری زندگی میں ایسی محفلوں میں شرکت کی توفیق دے اور پوری زندگی اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک یہ واحد مقام ہے جہاں 6 دنوں کی کچھ تقسیم آئی. 6 دنوں کے متعلق قرآن میں بار بار آتا ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کہ 6 ایام میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہاں بتایا گیا کہ 2 دن میں زمین اللہ نے پیدا کی، 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں آرائش اور خوراکیں رکھ دی. یہ 6 دن ہو گئے، یہ 6 دن الگ ہیں، اور انہی 6 دن میں سے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا. یہ 6 اور 2 8 نہیں ہے، 6 الگ ہے، زمین 2 دن میں اور 4 دن کے اندر اس کی خوراک اللہ نے رکھ دی، ٹوٹل 6 ہو گئے. انہی کے 2 دن کے ساتھ ساتھ جو زمین پیدا ہو رہی تھی، 2 دن میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ 6 جمع 2 8 ہو گئے، ایسا نہیں، زمین بھی چل رہی تھی اور آسمان کی تخلیق. آسمان 2 دن میں پیدا ہوا، کل 6 دن تھے، 2 دن میں آسمان پیدا ہوا، 2 ہی دن میں زمین پیدا ہوئی، اور 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر خوراک وغیرہ کا انتظام فرما دیا. اس کے بعد ذکر ہے قوم عاد اور قوم ثمود کا جو ہلاک و برباد کیے گئے اور ان کے انجام سے مشرکین مکہ کو ڈراوے سنائے گئے ہیں. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، بڑا خطرناک مقام ہے قرآن کا، یہ ہلا دینے والا. قیامت کے دن ہماری یہ سماعت، ہماری یہ بصارت، ہماری یہ کھالیں گواہی دیں گی. لوگ پوچھیں گے قالو لجنودی لما شہدوا شہیدوا علینا، اے ہماری کھالوں تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کھالے کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی جسے ہر شے کو بولنے کی قوت دی. مٹی سے پیدا کیا نا، ایک لوتھڑے زبان کو بولنے کی قوت دے دی، ایک کو آنکھ کو دیکھنے کی قوت دے دی، کل وہ آنکھ کو بولنے کی قوت دے گا، کان کو بولنے کی قوت دے گا، ہاتھ کو بھی بولنے کی قوت دے گا. وہ نوجوان جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آج وہ ڈیوائسز بن چکی ہیں جانوروں کے ٹیشوز سے جن پر ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے، اور ان کی اسٹوریج کیپیسٹی عام جو ڈیوائسز ان سے زیادہ ہے. اگلا مرحلہ کیا رہ گیا؟ انسان کی کھال. اللہ قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے گا. یہ ہمارے آدھا ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اس کے بعد بتایا گیا مجرمین کے لیے کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی ان کی، اور ان کے جہنم میں ٹھکانہ ہوگا اور کوئی وہاں سے نکلنے کا ان کے لیے موقع نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں مشرکین کے قول ہے، توجہ سے سنیے گا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران، اور کفار نے کہا کہ اس قرآن کو بس سنو، والغوا فيه، اس میں شور پیدا کرو، لعلكم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. نظر بن حارث مفسری نے لکھا، مشرکین کا سردار تھا، وہ کہیں سے لے کر آیا اور اس نے جگہ جگہ ان کو پھیلا دیا، کہا جہاں قرآن پڑھا جائے تم گانے بجاؤ اور سرو کی محفل جماؤ تاکہ یہ قرآن نہ سن سکے. اس مشرک کو پتا تھا کہ جو قرآن سن لے گا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، ٹھیک، اسے مت سنو، اور جو سن لو ان کے سننے میں شور پیدا کرو. آج بھی دنیا کے سارے نافرمانوں کی کوشش یہ کہ قرآن نہ سننے دیا جائے. یہ ساری بے حیائی، یہ ساری موسیقی، یہ سارے ڈرامے اس پاکستان میں، میں نے شاید کل آپ کو بتایا، میں پی سی بل کانٹینینٹل کے پاس سے گزرا، وہاں پہ لڑکی لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوئی. پوچھا کیا ہے؟ کہا ماڈلنگ کے لیے آئے ہیں. کب؟ آخری اشرے کے اندر، آخری اشرے کے اندر. قرآن کے لیے لائن لگتی ہے کبھی سننے کے لیے؟ قرآن کے لیے ٹکٹ لگ رہا ہو کبھی بھی نہیں. یہ مشرکین کا طرز عمل، قرآن مت پڑھنے دو بھائی، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا. یہ کفار کامیاب ہے. چرچل نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو ترقی سے روکنا ہے اس قرآن سے روک دو، ان چرچل کے الفاظ، یقین کیجیے اس چیز کا. وہ کافر تھا بھائی، وہ مانتا تھا اس چیز کو کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا ہدایت کی جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے. سوچیے اس کے اوپر، وہ کہتے لعلکم تغلبون، مت قرآن سننے دو تاکہ تم غالب رہو، یعنی اگر یہ قرآن سن لیں گے تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے. اللہ نے توجہ سے قرآن کو سننے اور پڑھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آیت نمبر 30 میں بتایا گیا اہل ایمان جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، پتا ہے آپ کو؟ یقین کیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ ان برکات کا کچھ حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. دنیا میں بھی فرشتے آتے ہیں، فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو، کل جو چاہو گے جنت کے اندر ملے گا. اس کے بعد پانچویں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اس سے بہتر قول اور بات کس کی ہوگی جس سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت اور عمل بھی اس نے نیک کیا اور اسے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں. بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا نا, آج امت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. دنیا والے برائی کی دعوت دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے, ہم حق کی بات بیان کرنے میں اور اللہ کی طرف بلانے میں شرم محسوس کریں, استغفر اللہ, کیسے ممکن ہے؟ اس سے بہتر کوئی بات نہیں. تو توحید کا ایک اور عملی تقاضا آ گیا, توحید صرف اللہ کو مان لینے کا نام نہیں, اللہ کی منوانے کے لیے اللہ کی مرضی پر عمل کرانے کے لیے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دو اور عمل بھی نیک کرو. ایسا نہ ہو کہ دعوت تو دے دو عمل نہ کرو, ایسا نہ. وقال انی من المسلمین, اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے. اس کے بعد بتایا کہ جب دعوت کا کام کرو گے تو مشکل مرحلے آئیں گے. اللہ کے رسول کو مجنون کہا گیا ہم نے پڑھا, جادوگر کہا گیا ہم نے پڑھا, جھوٹا کہا گیا ہم نے پڑھا, یہ سب کچھ آئے گا, برداشت کرو. برائی کا جواب بھلائی سے دو, نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. اللہ ہمیں دعوت کے کام میں شریک ہونے کی توفیق دے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اب شیطان لگا ہوا ہے ساتھ, شیطان چاہے گا کہ یہ دعوت کا کام ہو, وہ اکسائے گا, کوئی پلٹ کے جواب دے گا, شیطان کہے گا تم بھی پلٹ کے جواب دو, تم کسی سے کم ہو کیا؟ وہی مایا زبان لگا میں نے شہید بہن نسر ہوں بس صحیح اس بلا. اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے, مسوسہ آئے, اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں دعوت کے کام میں شریک ہونے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو, یہی تو اللہ کی سنت تھی نا, ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 42 میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ قرآن ایسا ہے اس پر باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں قرآن نے کہا ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنے ہی فتنے کھڑے ہو جائیں, اللہ ہمیشہ حق والوں کی ایک جماعت کو کھڑا کرے گا جو ان کے فتنوں کا رد کر دے گی اور قرآن کے اپنے الفاظ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان لانے والوں کے لیے, اور جن کے دل میں ہر دھرمی آ جائے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی, وہ اندھے ہی پڑے رہیں گے. اس کے بعد چھٹا اور آخر کوئی سورہ مبارکہ کا شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا اپنے بھلے کے لیے اس کو فائدہ پہنچے گا اور جس نے کوئی برائی کی اس کا وبال اسی پر جائے گا. وما ربک بظلام للعبید, اور نبی آپ ذرا بندوں پر بڑا ذرا برابری ظلم فرمانے والا نہیں. جو جہنم میں جا رہا ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اور جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. اس کے بعد 25 سپارے کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا کہ علم قیامت کا اللہ ہی کے پاس. فرمایا کہ انسان بھلائی تو خوب مانگتا ہے اللہ سے, لیکن ذرا مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اگر اللہ کوئی رحمت پہنچا دے تو اللہ کو بھول جاتا ہے, آخرت کو بھی بلا دیتا ہے. یہ طرز عمل اس کا ہوگا جس کے پاس ایمان نہ ہو. ایمان والوں کا طرز عمل ایک ہی ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث میں, نعمت ملتی ہے مومن شکر ادا کرتا ہے, مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. اس کے بعد بڑی عظیم آیت قرآن کی, آیت نمبر 53 سورہ حامیم سجدہ کی, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, القریب اس کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق ہو, کہ یہاں تک یہ ظاہر ہو جائے گا قرآن برحق کلام ہے, یہ زندہ معجزہ اللہ کے رسول. آج سائنس کا دور ہے نا, چند ساتھیوں کو پتا ہوگا بگ بینگ جب ہوا تو کائنات وجود میں آئی, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں قرآن نے اشارہ کیا. آج سائنس نے بتایا کہ ہر جاندار سے پانی سے پیدا ہوئی, سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں قرآن نے اشارہ کیا. آج سائنس نے بتایا کائنات پھیل رہی ہے, سورہ داریات آیت 47 قرآن نے اشارہ کیا. میں مزید بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن بس اجازت نہیں دیں. یہ آج ڈسکوریز ہو رہی, انسان دنگ ہے, 1400 برس پہلے کس نے کہا ہوگا, اللہ کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ واضح کرے گی کائنات میں جتنے آگے بڑھو گے واضح ہوگا کہ قرآن اللہ کا برحق کلام. اس کے بعد سورہ الشورا کا آغاز ہوتا ہے. میں نے کہا تھا زمر میں اطاعت پر زور تھا, مؤمن میں دعا پر زور تھا, حامیم سجدہ میں دعوت و اللہ کی طرف. اب اور آگے بڑھو, اب اقامت دین کی طرف آؤ. اللہ کے دین کی صرف دعوت نہیں پہنچانی, اللہ کے رسول سے دعوت نہیں پہنچائی بلکہ اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا. یہ موضوع انشاءاللہ اس میں اب ابھی ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم عین سین او, یہ حروف مقطعات جس کا آغاز ہوا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور اولیاء ٹھہراتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, ایسے مشرکین کی پکڑ آخرت میں ہوگی. کر رہے ہیں. اللہ چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن نہیں, زبردستی کا معاملہ نہیں. جو چاہے ہدایت کی طرف اللہ ہدایت دے گا, جو گمراہ ہونا چاہے گا اس کو گمراہی ملے گی. یہ کل اختیار ہدایت اور گمراہی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں بندہ جس طرف جانا چاہے گا اسی کی توفیق اس کو ملے گی. دوسرا کچھ ہوتا ہے آیت نمبر 10 میں فرمایا وما خلق فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا حکم اس کا فیصلہ اللہ کے پاس. دو باتیں سمجھ لیجئے, حکم کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ, اتھارٹی بلانگس ٹو اللہ, اختیار اللہ کا چلے گا. دوسری بات, اللہ کے رسول نے کہا جامع ترمذی کی حدیث میں وحکم ما بینکم, تمہارے درمیان جو مسئلے پیدا ہوں گے اس قرآن میں ان کا فیصلہ موجود ہے, اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. مسلمانوں توجہ سے سنیے گا, تمہیں دین میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا گیا اور جو ہے نبی ہم نے آپ پر وحی کی اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم اور اس موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. پانچ رسولوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وہ مجھے اور آپ کو دیا گیا, اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ. اللہ کا یہ دین غلبہ چاہتا ہے, یہ صرف مسجد تک محدود رہنا نہیں چاہتا, یہ عبادات کے علاوہ معاملات اور اخلاقیات بھی دیتا ہے, یہ معیشت بھی دیتا ہے, معاشرت بھی دیتا ہے, سیاست اور حکومت بھی دیتا ہے. 23 برس کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کانٹے بھی برداشت کیے, پتھر بھی برداشت کیے, 3 برس کی قید بھی برداشت کی, طائف کی گلیوں میں لہو لہان بھی ہوئے, بہت کے میدان میں لہو لہان بھی ہوئے, چچا کا لاشا بھی اٹھایا اور 259 صحابہ کی جانیں قربان کی, تب اللہ کا دین غالب ہوا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یاد ہے نا بھائی, صرف دعوت تو نہیں پہنچائی, غالب کیا اللہ کے دین کو, میدان میں آ کے باطل کا مقابلہ کیا. اب یہ میرا کے ذمہ قرض ہے اللہ کے رسول, اللہ ہمیں اس جدوجہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو قائم کرو, یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, اور کسی شک اور شبے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. بتایا گیا بعد میں آنے والے کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں اس کو. آج ہمارا حال بھی یہی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کے اگلے نہ پڑھے. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں پڑھنے ہی پڑھانے کی توفیق دے کتاب کے اور دین پر عمل کرنے کی. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا فلذلك فادعوا, اے نبی اسی کی طرف بلائیے, دین کے قیام کی جدوجہد کی طرف بلائیے. بس تقیم تما امرتا, اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ڈٹے رہی حق کے اوپر اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے. اور کہلوایا گیا اللہ کے رسول سے وہ امیر تو لعادل بینکم, اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو, جسٹس کو قائم کر دوں. اللہ کے رسول سے بات و نصیحت کہنے نہیں آئے, اللہ کے دین کو غالب کر کے گئے. آج یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بتایا اس کے بعد جو لوگ قبول نہ کریں اس دعوت کو, ان کا کوئی عذر نہیں پیش ہوگا آخرت میں, منافقین کا عذر نہیں چلے گا, صحابہ نے جانے دے دی نا. تو آج جو لوگ آگے بڑھ گئے اللہ ہم نے شامل فرمائے, ان کا بڑھ جانا دوسروں کے لیے حجت ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ میں تو عمل نہیں کر سکتا تھا مشکل تک, نہیں, تمہاری طرح کے معاشرے میں تمہاری طرح کے انسان یہ کام کر رہے تھے, تم کیوں نہیں کر سکتے تھے بھائی. اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. تیسرا رکو ہے فرمایا جو دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے, اور جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت ملے. اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنائے. اس کے بعد بتایا گیا ظالمین وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اہل ایمان کو اللہ جنت کے باغات میں داخل کرے گا. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے, اے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. 14 رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. بہت سے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے, یہ رحمت اس کی. ایک اور مقام پر ہم پڑھ چکے, سارے گناہوں پر پکڑ لے تو ساری زمین کو وہ برباد کر دے. تو مصیبتیں تم پر آتی اکثر تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, بہت سو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد چند صفات اہل ایمان کی, فرمایا جو کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ عارضی ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر توکل کریں, جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے, اس کے متعلق زیادہ حساس ہونا چاہیے, جو بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہیں, غصہ ہے تو معاف کر دیں, جو اللہ کی پکار پر لبیک کہیں. اس صورت میں ایک ہی پکار آئی, اللہ کے دین کو قائم کرو. اللہ ہم ان میں شامل فرمائے جس پکار پر لبیک کہنے والے, جو نماز قائم کریں, جو آپس کے معاملات مشورے سے طے کریں. مشورے کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا کبھی. جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, ظلم ہو جائے تو بدلہ لیتے ہیں. مکے میں صبر تھا, مدینے میں بدلہ لینے کی اجازت دے گی. کیوں؟ یہ ظاہری بدلہ کے نظام میں رکاوٹ ہے, ان سے بدلہ. اور وہ ہر برائی کا بدلہ ویسی برائی,
جب تک دعوت دینے معاف کریں گے, لیکن دشمن سامنے آ گیا کیونکہ رکاوٹ اللہ کے دین کے راستے میں, اس کی گردن اڑائی جائے گی. اب تک آ گیا جو معاف کر دے, اصلاح کر لے, تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ. پکڑ کن پر ہے؟ جو ظالم بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں ان سے پکڑ ہے اللہ, ان کے ہاتھ توڑنے چاہیے. جنہوں نے لوگوں کا خون چوس چوس کر اپنی تجارتیں کی ہیں, جنہوں نے لوگوں کا خون چوس چوس کر اپنی تجوریاں بھری ہیں, ان کے ہاتھ پیر ٹوٹنے چاہیے. ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے, ان پر کوئی عذاب کا معاملہ نہیں. جن پر ظلم ہوا اور پھر انہوں نے بدلہ لیا, ان کو تو اللہ نے اجازت دی ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع ہے, فرمایا کہ سب سے بڑے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یہ پہلے بھی ذکر آیا, استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار سن لو, آج دین کی جد و جہد میں لگ جاؤ, اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے وہ ٹالا نہیں جائے گا. بتایا گیا اللہ جس کو چاہے بیٹے دے, توجہ سے سنیے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ اولاد کا کل اختیار اللہ کا, کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے بیٹیوں کی پیدائش پر. بیٹیاں تو رحمت ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بڑی ہوئی چار, یاد رکھیے گا. پھر بتایا کہ اللہ تین طریقوں سے لوگوں سے کلام کرتا رہا, کچھ اشارہ کر دے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی کیا گیا, شہد کی مکھی کو بھی کیا گیا. اللہ پردے کے پیچھے سے خطاب کرے, موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا. یہ اللہ فرشتے کو بھیجے اور وہ وحی نازل کرے جیسے عام انبیاء پر وحی آتی تھی. اللہ کے رسول کو اس آیت سورت کے خطاب پر کہا گیا, اے نبی اللہ ہی نے آپ کو قرآن عطا کیا, کتاب کی تفصیلات آپ کو معلوم ہوئی, احکامات کی, اسی سے آپ کو ایمان ملا, اب آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. ہمیں قرآن کس کے ذریعے ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ آگاہ ہو جاؤ, الی اللہ تصیر الامور, تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ تعالیٰ. صلی اللہ علیہ نبی کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.